इल्म अमल का कारवां यसो, है पाक वतन के पास बायसो,
है इल्म अमल का कारवां यसो, है पाक वतन के पास बायसो।
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. صدق الله العلي العظيم. صلاة على محمد وعلى آله. عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایک لیکچر یا ایک درس تمام ہو تو بیچ میں ایک شارٹ بریک دی جاتی ہے, کوئی چائے پانی کیا جاتا ہے, یا اگر وہ نہ ہو تو کوئی قصیدہ کوئی اور ایسی چیز کی جاتی ہے تاکہ ذہن ذرا دوبارہ فریش ہو جائے اور اگلا جو درس ہے یا گفتگو ہے یا لیکچر ہے اسے توجہ کے ساتھ سنیں. لیکن چونکہ ہمارے انتہائی محترم اور بزرگوار آغا کاظم نقوی صاحب کے درس کے فوراً بعد میرا درس آپ پر مسلط کر دیا گیا, تو اس کو دنیا, آپ کو پتہ ہے, اللہ نے آزمائش کی جگہ بنائی ہے, تو اس کو بھی اسی آزمائش کا حصہ سمجھتے ہوئے, اور مومنوں کی آزمائش آپ کو پتہ زیادہ ہوتی ہے, تو اس کو بھی انشاءاللہ آزمائش سمجھتے ہوئے, اور آزمائش میں کیا کرنا ہوتا ہے, صبر کرنا ہوتا ہے, استقامت دکھانی ہوتی ہے, تو انشاءاللہ صبر و استقامت دکھائیں گے تاکہ اللہ تبارک و تعالی اس وقت کے دوران کہے جانے الفاظ کو میرے اور آپ سب کے لیے پروردگار عالم مفید اور بہتری اور اصلاح کا سبب قرار دے. جو ہماری اس کانفرنس کا عنوان ہے, صالحین زمانہ کانفرنس, تو آغا نے کافی سارے نکات کی طرف آپ کو متوجہ کیا, آپ کے سامنے بیان کیے, اور حقیقتاً جن شخصیات کی تصاویر یہاں پر نظر آ رہی ہیں وہ ہمارے اس موجودہ زمانے میں تمام تر مشکلات کے باوجود اور تمام تر اپنوں اور پرایوں کے پروپیگنڈوں کے باوجود ڈٹ کر اس راستے پر چلے جو راستہ رسول اللہ نے دکھایا تھا, جو راستہ علی مرتضیٰ نے دکھایا تھا, جو راستہ کربلا میں دکھایا گیا تھا, ڈٹ کے چلے, زندگیاں قربان کر دی, بعض مرتبہ شہادت پر فائز ہوئے اور بعض نے اپنی زبان سے اپنے قلم سے، اپنی جد و جہد سے اس مکتب کے پرچم کو دنیا والوں کے سامنے پوری عزت کے ساتھ، پورے اقتدار کے ساتھ بلند کیا، اور آج بھی اپنے ہاتھوں میں تھامے ہوئے ہیں تمام تر مشکلات کے باوجود. اور یہ طاقت پوری دنیا کے مقابلے میں اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، اور حقیقی ایمان والوں کو عطا ہوتی ہے. ایمان کے بغیر کوئی چیز نہیں ہے جو پوری دنیا کے سامنے انسان کو کھڑا کر دے، جبکہ جو کفر کی طاقتیں ہیں، اعلانیہ کفر کی طاقتیں، وہ بھی خلاف ہوں اور اپنے آپ کو بعض مسلمان کہنے والے، وہ بھی آپ کے خلاف ہوں، لیکن آپ پھر بھی ڈٹ کے پوری دنیا کے سامنے کھڑے ہوں اور آپ کے قدموں میں تزلزل اور آپ کے ارادے میں تردد اور کمزوری نہ آئے. یہ آپ کو کہاں نظر آتا ہے؟ پوری دنیا میں نظریں دوڑا کے دیکھیں، آپ کو بڑے آرام سے نظر آ جائے گا. اور یہ میں نے عرض کیا کہ جن شخصیات کی تصاویر آپ کے سامنے لگی ہوئی، خدا بند عالم ان کے راستے پر چلنے کی، ان کی شخصیات، ان کے علم سے استفادہ کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. میں جو چند نکات، چند باتیں ذہن میں لے کر انتخاب کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، وہ سب سے پہلے امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کی کچھ گفتگو ہے، ایک جس میں انہوں نے جوانوں کو خاص طور پر، چاہے وہ حوزہ علمیہ کے پڑھنے والے ہوں، طلاب ہوں مدرسے کے، اور چاہے وہ یونیورسٹیوں کے، کالجز کے طالب علم، ان کو امام نے کیا وصیت کی. یہ جو ہے نا صالحین زمانہ کانفرنس، یہ کس لیے؟ ہمارے ذہن میں کیا ہونا چاہیے؟ یہ اپنے زمانے کے صالحین کی شناخت کے لیے. صالحین، درجات صالحین کے، بلند ترین صالحین کے درجات پر خود نبی، خود انبیاء بھی صالحین میں شامل ہیں. قرآن نے کہا ہے کیسے؟ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا جب ذکر فرماتا ہے تو وہاں فرماتا ہے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّتِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، سوائے اپنے آپ کو احمق بیوقوف بنانے والے کہ کون ہوگا جو ابراہیم کے آئین سے دوری اختیار کرے. ابراہیم نے جو آئین پیش کیا ہے اور جو زندگی پیش کی ہے جہاد سے بھری ہوئی، شرک اور کفر کے خلاف، اتنی زبردست زندگی کو دیکھ کر سوائے بیوقوف کے کوئی اس سے بیزاری نہیں کرے گا. پھر بتایا کہ کیا تھے ابراہیم، کس لیے کہا جا رہا ہے. حضرت ابراہیم کی سب سے بہترین کوالٹی، اذ قال له ربه اسلم، یہ بندوں کو بتایا جا رہا ہے، جب اس کو اس کے رب نے کہا کہ تو جھک جا، تسلیم ہو جا، قال اسلمت لرب العالمین، تو ابراہیم نے کہا میں رب العالمین کے سامنے تسلیم ہوں. یہ کوالٹی حضرت ابراہیم، جو باقی تمام اچھائیوں کی ام ماں ہے، خدا کے سامنے تسلیم ہوں. امام خمینی کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے تسلیم. اتنی بڑی خبر، نماز ظاہراً شروع کرنے لگے تھے، اتنی بڑی، اتنے انتظار کے بعد خبر آئی کہ خرم شہر جس پر عراقیوں نے قبضہ کر لیا تھا, صدام کے فوجیوں نے, کتنی قربانیاں دی گئی, کتنا عرصہ لگا, نماز شروع کرنے لگے ہیں, اور ایک بندہ آتا ہے اور امام سے آ کر کہتا ہے کہ خرم شہر, ایران کا شہر آپ کو پتہ, خرم شہر آزاد ہو گیا. ایک جملہ بولا امام نے, فرمایا خرم شہر را خدا آزاد کرتا. ہم ہیچ اپنے آپ کو کچھ بس سمجھنا, خرم شہر کو اللہ نے آزاد کیا ہے. اللہ اکبر, نماز سن کر سنایا ہوتا تو کہتا ہے نماز انشاءاللہ پڑھ لیں گے, پہلے اس خوشی میں تھوڑی سی پیسٹریاں ویسے تقسیم کرو, لڈو چڈو کرو, اتنی خوشی خبر آئی, ایکسائٹیڈ ہو جاتا. ایک تو کہنے والے نے جو بات کہی تھی اس کے جملے کی اصلاح کی, فرمایا یہ مت کہو آزاد ہو گیا, کہو خرم شہر کو اللہ نے آزاد کیا, اور فوراً ہی اللہ کی عبادت میں مشغول ہو. تو فرمایا اذ قال له ربه اسلم, حضرت ابراہیم کے بارے میں قال اسلمت لرب العالمین, حضرت ابراہیم نے فوراً اپنی تسلیم کا اعلان کیا اور کہا میں رب العالمین کے سامنے تسلیم ہو گیا. اللہ فرماتا ہے یہ صفت بیان کر کے وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا, اور یقیناً ہم نے دنیا میں ابراہیم کو چن لیا تھا. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ, اور آخرت میں ابراہیم کن میں ہوگا؟ صالحین. اب آپ دیکھیں صالحین کے گروپ میں کون کون شامل ہے. صالحین کے گروپ میں کون کون شامل, مزید غرض کر دوں, ایک دفعہ بندے کی صفت ہے صالح اور جمع ہے صالحون یا صالحین, ایک دفعہ ہے عمل کی صفت, عمل صالح. جیسے آغا فرما رہے تھے ایمان کے ساتھ کیا ہے, عمل الصالحات. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. آمنوا وعملوا الصالحات, یہ صالحات کیا ہے, عمل صالح کیا ہے. بالعموم ہر اچھے عمل کو عمل صالح کہا جاتا ہے, لیکن اگر تھوڑا لغت کے اعتبار سے مائکروسکوپ سے دیکھا جائے تو اس کا ایک بڑا خوبصورت اور بڑا زبردست معنی ہے عمل صالح کا. اور وہ کیا معنی ہے, یہ جو آپ اردو میں صلاحیت کا لفظ سنتے ہیں نا, یہ بھی اسی صالح سے ہے. عمل صالح یعنی وہ عمل جس میں اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کی صلاحیت ہے. یاد رہے گا عمل صالح یعنی وہ عمل جس میں صلاحیت ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے کی. توجہ کریں, کس عمل میں صلاحیت ہے, ہر نیک عمل میں نہیں ہے. اگر نیک عمل کی بنیاد تقوی پر نہیں ہے وہ عمل قبول نہیں ہے, کیونکہ اللہ نے فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین, قرآنی قاعدہ ہے, اللہ صرف متقین سے قبول کرتا ہے. آپ ساری رات نماز پڑھتے رہو, پوری رات کھڑے رہو, لمبے لمبے قیام کرو, لمبے لمبے رکوع, لمبے لمبے سجدے, لیکن وہ ہو کس کے لیے, باقی جو گروپ ممبرز آئے ہوئے ہیں صبح کہیں یار اس بندے نے کیا عبادت کی, آج اعمال میں آیا تھا ماشاءاللہ تباہی مچا دی, ایسی عبادت کی اس نیت پہ کر رہے ہیں. تو انما یتقبل اللہ من المتقین کے اعتبار سے قبول نہیں. آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا, اس نے بستی سے باہر ایک اونچی جگہ پر ٹیلے پر پہاڑی پہ اپنی ایک خانقاہ بنائی ہوئی تھی, رات کو وہاں چلا جاتا تھا اور عبادت کرتا رہتا تھا. عبادت کرتا تھا. ایک رات جب عبادت میں مصروف تھا اسے اپنے پیچھے آہٹ سنائی دی. یہ بہت زبردست مثال ہے جب انسان کسی کو اللہ کے سوا کسی کے لیے کچھ کرے. اس کو آہٹ سنائی دی, وہ سمجھا شاید کوئی بندہ ہے. اس نے قیام اور لمبا کر دیا. مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں, مخارج حروف ذرا زیادہ اور قاف اور دات کو مثلا مثال کے طور پہ زیادہ ادائیگیاں شروع کر دی, رکوع لمبے سجدے پہلے, پھر بیچ میں کچھ عرصے بعد ریسٹ کر لیتا تھا, پانی شانی پیتا تھا, وہ بھی نہیں پیا اس نے. اپنے آپ کو اور مشقت میں ڈالا تاکہ جب صبح ہوگی بندہ پچھلا تو میرا مرید ہوا پڑا ہوگا, یار ایسا عبادت گزار ہے. عبادت کی کوالٹی چینج کر دی. ساری رات لگا رہا, صبح جب طلوع سحر ہوئی اب مرا پڑا ہے مشقت کر کر کے, عبادت کی پانی بھی نہیں پیا, ریسٹ بھی نہیں لی. اب بڑی خوشی سے نا, بڑے دل میں جذبہ لے کے پیچھے مڑا کہ پچھلا تو میرے ہاتھ چومے گا, اتنا بلی اللہ. پیچھے مڑا دیکھا کتا بیٹھا, پیچھے مڑا تو دیکھا کتا بیٹھا. آپ سوچے کیا گزری ہوئی, ساری رات اس کتے کو امپریس کرنے کے لیے عبادت کر رہا, پانی نہیں پیا کتے کی وجہ سے, لمبے رکوع کس کے لیے, توجہ کر کتے کے لیے. لہذا سورۃ المعون میں جو کہا گیا نا, فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون, ان کی پہلی صفت کیا بتائیے, الذین هم یراؤون, وہ لوگ جو دکھاوے کی نماز پڑھتے, امپریس ہو جائے لوگ میری نماز سے. سلوات پڑھے محمد والے. عمل صالح جس میں قبولیت کی صلاحیت ہو, اس کا اہل لغت میں ایک مفہوم یہ بیان کیا کہ ایک عمل ہے, مثلا نماز ہے, آپ نماز کو ایسے بھی پڑھ سکتے ہو کہ 10 نمبر آئیں 100 میں سے, توجہ کے اعتبار سے, آن ٹائم ہونے کے اعتبار سے, الرٹ پڑھنے کے اعتبار سے, صحیح پڑھنے کے اعتبار سے, معنی کی طرف توجہ تھی یا نہیں تھی. آپ کو پتہ نا مارکنگ کے معیار ہوتے ہیں, اس چیز کے اتنے نمبر ہیں, اس کے اتنے نمبر ہیں, اس کے اتنے نمبر ہیں, ٹوٹل نمبر 100 میں سے اتنے, ٹھیک ہے. اسی طرح نماز کی مختلف چیزوں کو ذہن میں رکھا جائے, تو نماز پڑھی میں نے, ہو سکتا ہے 10 نمبر کی نماز پڑھی ہو, ہو سکتا ہے 15 کی 20 کی, 33% میں پاس نمبروں والی پڑھ لی, 40 50 60, اس کو صالح نماز, عمل صالح کب کہیں گے کہ جب اس نماز کو پڑھنے والے نے اپنی طرف سے ادا کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی, اپنی طرف سے جو اس کی ٹینڈنسی تھی, جو اس کی طاقت تھی, مثلاً اس نے پوری کوشش کی پہلے وقت میں پڑھ, اس نے پوری کوشش کی کہ میں سمجھ کے ادا کروں لفظوں کو, اس نے پوری کوشش کی کہ میں ادب سے کھڑا ہوں, پوری کوشش کی کہ میری توجہ کہیں اور نہ جائے. اپنی طرف سے جب انسان پورا زور لگاتا ہے, اس عمل کو در حقیقت عمل صالح کہا جاتا ہے. یعنی اس کی محنت کی وجہ سے اب یہ عمل اس قابل ہے کہ اللہ نے تو دیکھا نا, وہ جانتا ہے اس نے کتنی محنت کی ہے, تو پھر اللہ بھی کہے کہ جس نے اتنی محنت کی ہے اپنی طرف سے جو اس کے پاس تھا, تو اب پھر مجھے بھی اس عمل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بخشنا ہے. یہ ہے حقیقت میں عمل صالح, جس میں عمل کو کرنے والا اپنا پورا زور لگا دے, اپنی طرف سے کوئی کمی نہ چھوڑے. بس آپ جو بھی نیک عمل کریں, ڈھیلا ڈالا بھی کر سکتے ہیں اور پورا زور لگا کے بھی کر سکتے ہیں. صالح کب ہوگا, جتنا آپ زیادہ اس میں, جسے کہتے ہیں جتنا گوڑ ڈالو گے شربت اتنا میٹھا بنے گا, جتنی آپ اچھی کوالٹی سے کسی کام کو, نیک عمل کو انجام دیں گے, اتنا وہ عمل صالح قرار پائے گا. 40% والا, 50% والا, 60 70 80 90 مثلاً, اور زیادہ اچھے مارکس. سلوات پڑھیں محمد والے. امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کا ایک فرمان بیان کروں گا. ایک فرمان اللہ کی کتاب کے بارے میں رہبر معظم انقلاب اسلامی کا بیان کروں گا, اور پھر چند آیات آپ کی خدمت میں ان کا ترجمہ جو اللہ نے اپنے بندوں کی یعنی صالحین کی نشانیاں بتائی ہیں. پورا قرآن بھرا پڑا اس سے, لیکن ایک جگہ ایسی ہے سورۃ الفرقان کے آخر میں کہ جہاں بہت ساری چند نشانیاں اکٹھی اللہ نے بتائی ہیں, تو وہ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ آپ سب جانتے ہوں گے, وہ آپ کی خدمت میں تکرار کے طور پر اپنے لیے بھی آپ کے لیے بھی یاد دہانی کے طور پر عرض کروں گا اور آپ کی زحمت کو تمام کروں گا انشاءاللہ. کم سے کم وقت آپ نے اتنی زیادہ باتیں سن کے گھبرانا نہیں ہے کہ تو ایسے کہہ رہے دو ایک گھنٹے بیٹھ کے, تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ نے توفیق دی. تقریباً آدھے گھنٹے سے کچھ کم ہوا مجھے بات کرتے ہوئے, تو ایک گھنٹے کے اندر اندر انشاءاللہ میں اس بات کو تمام کرنے کی کوشش کروں. میں صلوات پڑھے محمد والا یہ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کی وصیتوں میں سے ایک وصیت فارسی پڑھوں گا اور اس کا ترجمہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے فرمایا, امام خمینی فرماتے ہیں, اب الفاظ پر غور کیجئے گا, لفظ من بجد می گویم, میں سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں, ورنہ تعارف معمولی, نہ کہ جو تکلف سے باتیں کی جاتی ہیں. عام طور پہ تکلف, علماء تکلف کرتے ہیں نا, میں سب سے بڑا گناہ تکلف, یعنی امام فرما رہے ہیں میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ بالکل جدی کہہ رہا ہوں, سیریس. من بجد می گویم, نہ تعارف معمولی, روٹین میں جو لوگ تکلف کرتے ہیں اس طرح میں نہیں کہہ رہا, بلکہ میں جدی سنجیدگی کے ساتھ کہہ رہا ہوں. کیا کہہ رہا ہوں توجہ کر, از این کے تمام عمرم را صرف قرآن نہ کردم تأسف بھی خورم. یہ سوچ کر اس وجہ سے کہ میں نے یہ آخری عمر میں, وفات سے پہلے امام کیے یہ الفاظ ہیں, اس وجہ سے کہ میں نے اپنی ساری زندگی قرآن میں صرف نہیں کی, افسوس کر رہا ہوں. یہ امام خمینی جیسا بامعرفت شخص یہ فرما رہا ہے اپنی اواخر عمر میں, کہ اس بات سے اس وجہ سے یہ سوچ کر کہ میں نے اپنی پوری زندگی قرآن میں کیوں نہیں لگا دی, تأسف بھی خورم, افسوس کر رہا ہوں. بس پھر اس کے بعد امام طلاب و دانشگاہیان, خطاب بے طلاب و دانشگاہیان بھی فرمائے, طلاب یعنی حوزے کے مدرسے کے طالب علم اور دانشگاہیان یعنی یونیورسٹی کے طالب علم, ان دونوں سے کہہ رہے ہیں, اور ہم بھی شامل ہیں آپ بھی شامل ہیں امام خمینی کے اس ترغیب میں, اس نصیحت میں. اب آج سے پہلے بھی دیکھیے گا کہ کیا کیا ہے امام خمینی کے اس فرمان کی روشنی میں, اور پھر یہ فیصلہ کیجئے گا کہ آج کے بعد کیا کرنا ہے. چونکہ امام خمینی موجودہ زمانے میں, خمینی یہ بہت شکن ہے, مکتب اہل بیت کو پورے اقتدار اور عزت کے ساتھ ایک دفعہ دنیا کے سامنے لا کر کھڑا کر دینے والے, توجہ فرما رہے ہیں کون سی شخصیت, ان کی اس بات سے ہمیں کیا لینا ہے؟ طلاب سے اور دانشگاہیان سے خطاب کر کے فرماتے ہیں، شما اے فرزندان اسلام، تم لوگ اے اسلام کے فرزندوں، چاہے تم دینی مدرسے میں پڑھ رہے ہو، چاہے تم یونیورسٹی اور کالج میں پڑھ رہے ہو، اسلام کے فرزند، اسلام کے بیٹے ہو، اسلام کی بیٹیاں ہو، فرزند دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. شما اے فرزندان اسلام، بے پا خیزید، قیام کرو، اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، قیام کرنا، بے پا خیزید، اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، قیام کرو، کس کے لیے؟ بے پا خیزید، کھڑے ہو جاؤ، و قرآن را از مہجوریت نجات دہی، اور قرآن کو جو مہجور کر دیا گیا ہے معاشرے میں، دور ہو گئے لوگ قرآن سے، لوگوں کی زندگیوں میں، لوگوں کے مطالعے میں، ان کی ڈیلی روٹین میں قرآن نظر نہیں آتا، اس مہجوریت سے قرآن کو نکالو، قیام کرو. اور اس کام کا کیا مطلب ہے؟ سٹارٹ کہاں سے ہوگا؟ اپنے آپ سے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جہاں بیٹھے ہو کھڑے ہو جاؤ اور زور زور سے لوگوں سے کہنا شروع کر دو قرآن پڑھو قرآن پڑھو. نہیں، شروع کرو پہلے اپنے آپ سے. تم جو قرآن سے دور ہو، پہلے خود قریب آؤ اور پھر دوسروں کو بھی قرآن مجید کے قریب لاؤ. تمام خمینی یہ چاہتے ہیں، وصیت فرما رہے ہیں. ہر بڑی شخصیت اپنی زندگی کا، دنیا داروں کی بات نہیں کر رہا، دین داروں کی بات کر رہا ہوں، ہر عظیم شخصیت اپنی وصیت میں اپنی زندگی کا نچوڑ اپنے بعد والوں کو، ان لوگوں کو دے کر جاتے ہیں. اب مولا کائنات کی وصیتیں پڑھیں نجم البلاغہ میں، بے پا خیزید و قرآن را از مہجوریت نجات دہی، تم سب قیام کرو اور قرآن کو مہجوریت سے نجات دے پاؤ. اگلا جملہ، انرا مقصد اعلی قرار دہی، تمہاری زندگیوں کا مقصد ہے یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا، سب سے اعلی مقصد اپنی زندگیوں کا قرآن کو قرار دو. مقصد اعلی قرار دہی. آخری جملہ سنیں، فرماتے ہیں تا مبادا، یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ کرو تاکہ مبادا کہیں ایسا نہ ہو. چونکہ امام کے لفظ ہیں اور ثبت شدہ ہیں، لہذا میں آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں، دیکھ یہ کر لو تاکہ مبادا کہیں ایسا نہ ہو، در آخر عمر، جب تمہاری عمر کا آخری حصہ آ جائے، ہم چون من پشیمان شوی، تو تم بھی اس طرح پچھتاؤ جیسے میں پچھتا ہوں. عجیب، شروع میں کیا کہا تھا؟ میں تکلف نہیں کر رہا، میں تمہیں صحیح سے بتا رہا ہوں، جدی کہہ رہا ہوں، سنجیدہ کہہ رہا ہوں. یعنی قرآن ایسی کتاب ہے کہ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ جیسا شخص بھی اپنی آخر عمر میں سمجھ رہا ہے کہ مجھے اس سے زیادہ کرنا چاہیے تھا، مجھے ساری عمر اس میں لگانی چاہیے تھی. کس کو کہہ رہے ہیں؟ تاکہ بعد والے یہ کام کریں. اور پروردگار عالم برکتوں اور توفیقات، مزید برکتوں اور توفیقات والی طولانی عمر عطا فرمائے رہبر معظم انقلاب اسلامی، کہ انہوں نے سب سے زیادہ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ جمہوری اسلامی ایران میں سب سے بڑھ کر انہوں نے قرآن مجید پر سرمایہ گزاری کی. قرآن کے ریسرچ انسٹیٹیوٹ سے ایران کو بھر دیا ہے، قاریان قرآن سے بھر دیا. آپ انقلاب سے پہلے اور انقلاب کے بعد ابھی کے زمانے کو دیکھیں، امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کو زیادہ موقع نہیں ملا تھا، جنگ مسلط کر دی گئی، اور عجیب جنگ تھی، مظلومانہ جنگ تھی، انقلاب بالکل نوخیز تھا اور موقع نہیں ملا، لیکن رہبر معظم نے اس وصیت پر گویا سب سے بڑھ کر عمل کیا. جو خبر رکھتے ہیں قرآن مجید کے بارے میں کیا کام ہوا ایران میں، آپ دیکھیں حافظان قرآن، ایسے حافظ کے جو کہتے تھے کہ مثلاً شیعوں میں تو حافظ کوئی نہیں ہوتا، ان کے منہ کھل جاتے تھے ان کو دیکھ کر، یہ کیا چیز ہے، ایسا حافظ تو ہم نے بھی نہیں دیکھا. بعض بغض کے ماروں نے کہا یہ جادو ہے، جیسے انبیاء کو کہتے تھے نا جب ماننے کا دل نہیں کرتا تھا، کہتے یہ تو جادو ہے. اسی طرح کا بجائے یہ کہ کہیں یار جس طرح انہوں نے حفظ کیا ہم نے تو دیکھا نہیں آج تک، اس کے بجائے کہتے ہیں یہ تو جادو ہے، ان کے پاس کوئی جادو ہے جو جادو سے قرآن کو یہ کر لیتی. یہ سب سرمایہ گزاری بنیادی طور پر رہبر معظم انقلاب نے قرآن کے بارے میں، کہ جو مسلسل جاری ہے. تو میں، یہ میرے پاس کتاب ہے، اس کا عنوان جو ہے تدبر در قرآن، قرآن میں تدبر. یہ مختلف موقعوں پر رہبر معظم انقلاب اسلامی کے بیانات قرآن کے بارے میں، کبھی کسی سے، کبھی فوجیوں سے، کبھی شاعروں سے، کبھی وہ جو خطیب ہوتے ہیں، کبھی ان سے، زندگی کے مختلف، کون سا طبقہ ہے جس سے وہ خطاب نہیں کرتے، سب کو باری باری بلا رہے ہوتے ہیں، تو ان کے مختلف جو خطابات ہیں، کبھی حوزے والوں سے، کبھی یونیورسٹی اسٹوڈنٹ سے، کبھی پولیس والوں سے، کبھی کس سے، کبھی کس سے، تو ان بیانات میں سے بعض کو اس کتاب میں جمع کیا گیا جو رہبر معظم نے اپنی تقاریر میں ارشاد فرمائے. ظاہر ہے کہ فارسی میں ایک آپ کو رہبر کا فرمان بتانے لگا ہوں، کہ جو انشاءاللہ قرآن کے بارے میں شاید اگر ذہنوں میں عجیب و غریب قسم کا نظریہ ہو تو اس نظریے کو اصلاح کرنے میں یہ بہت ہی مددگار ثابت ہوگی، یہ بات جو آپ کے سامنے بیان کرنے لگوں. توجہ کیجئے، دو لفظ ہیں، ایک ہے قرآن میں تدبر کر اور ایک ہے قرآن کی تفسیر کر، یہ دونوں الگ الگ چیزیں. جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یہ فرماتا ہے قرآن میں، یہ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے، ان کے دلوں میں تالے پڑے ہوئے ہیں، یہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے، اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت سارا اختلاف پاتے، یہ تدبر کیا چیز ہے؟ تدبر یہ ہے کہ آپ کسی بھی تحریر کو اس ارادے کے ساتھ پڑھیں کہ یہ تحریر لکھنے والے نے کیا کہنا چاہا ہے میں جان سکوں. آپ ہر کتاب کو اسی طرح پڑھتے ہیں، آپ جب کوئی نیوز پیپر پڑھتے ہیں تو کس لیے پڑھتے ہیں؟ تاکہ خبر کو جان سکے، لکھنے والے نے جو لکھا ہے اس کے میسج کو آپ اپنے ذہن میں منتقل کر سکیں. یہ جو معنی سمجھنے کی کوشش ہوتی ہے الفاظ، لکھنے والے کے الفاظ کو دیکھ کر، اس کو کہا جاتا ہے تدبر. یہ بہت بڑی سائنس نہیں ہے. آپ کو مثال دیکھیں، میں نے، میرے ذہن میں کوئی بات ہو جسے میں لکھ کر کوئی تحریر کے ذریعے سے آپ کے ذہن میں منتقل کرنا چاہتا ہوں، تو میں کیا کروں گا؟ کچھ خاص الفاظ کا انتخاب کروں گا، ورڈز کا، اور ان ورڈز کو ایک خاص ترتیب سے لکھوں گا، ٹھیک ہے نا، ایک خاص ترتیب سے. مثلا میں لکھوں گا، میں چاہتا ہوں کہ آپ قرآن کو سمجھیں، یہ ایک میسج ہے، میں نے لکھ دیا. اس میسج کو آپ اس کاغذ سے دیکھ کر الفاظ کی ترتیب یوں یوں ہو جاتا ہے، لیکن پیچھے پروسیس یہ ہو رہا ہوتا ہے، آپ کا ذہن الفاظ کی ترتیب کو دیکھتا ہے، اس کو ایک معنی سمجھ میں آتا ہے، میسج سے میں سے ایک معنی سمجھ میں آتا ہے، چاہتا سے ایک، ہوں سے ایک، یہ سارے میننگ جمع ہوتے ہیں اور وہ پورا میسج جو میں آپ کے ذہن میں منتقل کرنا چاہتا تھا آپ کے ذہن میں پہنچ جاتا ہے. یہ جو الفاظ کو ترتیب دی جا رہی ہے، ترتیب جو دے رہا ہوتا ہے، اس ترتیب دینے کو کہتے ہیں تدبیر. کیا کہتے ہیں عربی میں؟ کیا کہتے ہیں؟ تدبیر. اور جو میں نے تدبیر کی تھی اس کو سمجھنے کی کوشش کو کہتے ہیں تدبر. میری تدبیر کو جو سمجھنے کی آپ نے کوشش کی ہے وہ کیا ہے؟ اب یہ ذرا خشک نہ ہو جائے، اصل میں تدبیر کا مطلب ایکچولی کیا ہے؟ ایک چیز کے پیچھے دوسری چیز، اس کے پیچھے تیسری، چوتھی، پانچ، ایک لفظ کے بعد دوسرا لفظ، پھر تیسرا، ایک خاص ترتیب میں پھر چوتھا، یہ جو جملہ پورا بنایا جاتا ہے اسے کہتے ہیں تدبیر، الفاظ کی تدبیر. اور پھر جب وہ آپ تک پہنچتا ہے، آپ کا ذہن، آپ آنکھ سے دیکھتے ہیں، ذہن آپ سے کہتے ہیں یہ جو اس ترتیب میں الفاظ لگائے گئے ہیں ان کا یہ معنی بنتا ہے، ان سے یہ تصویر، یہ میسج ملتی ہے. آپ سمجھنے کے لیے جو کرتے ہیں اسے تدبر کہا جاتا ہے، یعنی میری تدبیر کو سمجھنے کی کوشش تدبر کہلائے گی. توجہ فرما رہے ہیں؟ تو یہ تدبر ہے قرآن کا سمپل معنی سمجھنے کی کوشش، جس کو قرآن کا ظاہری معنی کہتے ہیں. ابھی جب آیات پڑھوں گا تو آپ دیکھیں گے کہ بہت کلیئر، واضح، شفاف ہے، بلا تکلف ہے قرآن. لیکن پروپیگنڈا بہت غلیظ قسم کا اس کتاب کے بارے میں کیا گیا ہے، اس لیے کہ ابلیس اور ابلیس کے لشکر کو یہ پتا تھا کہ جب تک مسلمان قرآن سے جڑا رہے گا میں اسلام کے نام پر اپنا بنایا ہوا دین معاشرے میں نافذ نہیں کر سکتا، رائج نہیں کر سکتا. چونکہ اگر یہ قرآن پڑھتے رہیں گے کہیں گے یہ تو دو باتیں ملتی جلتی نہیں ہیں. لہذا اس نے بڑی زبردست ٹیکنیک سے آہستہ آہستہ عوام الناس کو بالخصوص قرآن سے دور کر دیا. سمجھتے ہیں ہم اس قرآن سے دین کو نہیں سمجھ سکتے، مختلف قسم کے نظریات دیے. توجہ فرمائیے، یہ ہے تدبر. تفسیر کیا ہے؟ تفسیر یہ ہے کہ اس سے مثلا ایک چیز سے اگلی چیز، قواعد و ضوابط کا استنباط کرنا پریکٹیکلی، مثلا جس طرح ایک فقیہ استنباط کرتا ہے احکامات کا، ساری آیات کو دیکھ کے، روایات کو دیکھ کے، وہ اگلا کام. لیکن ان میں سے کوئی بھی چیز تدبر کے لیے ضروری نہیں ہے. تدبر کے لیے ایک آنکھ ضروری ہے اور ایک عقل ضروری ہے، اور وہ اللہ نے سب کو دی ہوئی. اب یہ باتیں میرے ذہن میں رکھتے ہوئے رہبر معظم کے ان الفاظ کی طرف توجہ فرمائیں. ان الفاظ سے وہ کس چیز کو رد کر رہے ہیں؟ اس بات کو رد کر رہے ہیں کہ جو کہا جاتا ہے تم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے، قرآن کو سمجھنا تمہارے بس کی بات، اتنے علوم پڑھ کے آؤ، اتنے سال جناب مدرسے میں پڑھو تب تم اس قابل ہوگے قرآن کو پڑھ سکو. ایسی باتیں اور رہبر معظم انقلاب کی بات. کیا فرما رہے؟ فرماتے ہیں قرآن دارائی سطوح فہم مختلفی اس، قرآن کو سمجھنے کے مختلف لیول ہیں، مختلف سطحیں ہیں، لیولز ہیں قرآن کے. نخستین لائیے و مرتبہ فہم قرآن قابل فہم برائے حمیدان است. وہ جو پہلا لیول ہے قرآن کو سمجھنے کا، پہلی سطح، پہلا لیول، وہ تمام لوگوں کے لیے قابل فہم، جو بھی پڑھے گا سمجھ لے گا. جیسے ابھی میں آپ کو چند آیات کا ترجمہ بتاؤں گا، اللہ کے بندوں صالحین کی نشانیاں، کہ خدا ان کو اپنے اندر پیدا کرنے کی بھی توفیق. توجہ فرما رہے ہیں. ایک سلوات پڑھے محمد والے پر. پہلا جو لیول ہے قرآن کا اور فہم کا مرتبہ ہے پہلا, وہ تمام لوگوں کے لیے قابل فہم. اب ان دو جملوں میں فرق یاد رکھیے. رہبر کیا فرما رہے ہیں کہ قرآن کا, اور یہ اس کی وضاحت کی ہوئی ہے کہ جسے ظاہر قرآن کہتے ہیں, جو آپ ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کیا بات ہو رہی ہے. توجہ کریں, اگر یہ قرآن کے الفاظ سے ڈفرینٹ ڈفرینٹ میننگ ذہنوں میں آتے ہوتے ہیں تو آپ کو ترجموں میں بہت سارا اختلاف ملتا. ایک نے آیت کا کچھ ترجمہ کیا ہوتا, دوسرے نے کچھ, تیسرے نے کچھ. لیکن آپ اگر تجربہ کریں, ایک شیعہ ترجمہ رکھے, ایک بریلوی رکھے, ایک اہل حدیث کا رکھے, ٹھیک ہے نا, سارے مکاتب کا رکھے, ترجمہ رکھ, ترجمہ بریکٹس بریکٹس کو ہٹا کر اور سائڈ والے حاشیوں کو ہٹا کر جب آپ قرآن کے ٹیکسٹ کا ترجمہ دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ سوائے یہ کہ الفاظ کا انتخاب ڈفرینٹ ہے, باتوں میں اختلاف نہیں پائیں گے. اختلاف ہونا چاہیے تھا, ایک کو کچھ سمجھ آ رہا ہے, دوسرے کو کچھ سمجھ آ رہا ہے, تیسرے کو کچھ, نہ ایک جیسے. اور انہوں نے ایک جیسا ترجمہ کیا ہوا ہے, جو ایک سے پوچھو دوسرا کون ہے کہے گا جنمی ہے. وہ جس کو جنمی سمجھتا ہے اس نے بھی وہی ترجمہ, اس کو بھی وہی سمجھ آیا جو اس سو کالڈ جنتی کو سمجھ آیا. ٹھیک ہے نا, اس کا مطلب ہے قرآن کے الفاظ جو ہیں ان سے بات سب کو سمجھ آتی ہے, چاہے کوئی اپنے آپ کو جنتی سمجھتا ہے, چاہے کوئی جنمی سمجھتا ہے. اور اللہ نے کافروں کو قرآن میں چیلنج کیا ہوا ہے کہ تم جو میرے رسول پر الزام لگاتے ہو کہ یہ اس نے خود گھڑا ہے, تو اس قرآن میں غور کرو, اگر یہ اللہ کے سوا کسی کی طرف سے ہوا تو تمہیں اس میں بہت سارا اختلاف ملے گا. یہ دعوت اللہ نے کفار کو دی ہوئی ہے. آپ خود سوچیں, ماشاءاللہ آپ اسٹوڈنٹس ہیں, دماغ رکھنے والے لوگ ہیں, عقل رکھنے والے, سمجھ رکھنے والے, اور انشاءاللہ استعمال کرنے والے. آپ کو کوئی کتاب دی جائے اور آپ سے کہا جائے کہ اس کتاب کو پڑھو اور اس کی باتوں کی آپس میں کانٹرڈکشنز ڈھونڈ کے لاؤ, یہ کہنے والا آپ کو تبھی کہے گا جب اسے پتا ہو کہ آپ اس کتاب کو پڑھ کے سمجھ لو گے. جب آپ کو بات ہی سمجھ نہ آئے تو کانٹرڈکشن کہاں سے ڈھونڈو گے؟ توجہ کر رہے ہیں نا, بڑی سمپل بات ہے. تو قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کفار سے کہہ رہا ہے, جو رسول پر الزام لگا رہے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے, اپنے پاس سے گھڑا انہوں نے, تو اللہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے اپنے پاس سے گھڑا ہے, یہ پڑھا تمہارے سامنے, اس میں تدبر کرو, اس میں سے اختلاف ڈھونڈ کے دکھاؤ. یہ اسی کو کہا جا سکتا ہے جس کو سمجھ آ رہی ہے. ٹھیک ہے نا, آپ کو ایک مثلا آپ کو پتا ہے آرمی والے لوگ, یہ جو جاسوس, یہ کوڈ لینگویج یوز کرتے ہیں. کوڈ لینگویج کیا ہوتی ہے؟ کہ جن دونوں کو اس کوڈ کا پتہ ہے صرف ان کو اصل میننگ پتہ چلتا ہے, باقی سمجھ رہے کچھ ہوتے ہیں اور حقیقت کچھ اور ہوتی ہے. میں ایک مثال دیا کرتا ہوں, آپ گئے مثلا, میں دیہات والوں کو دیتا ہوں, آپ ماشاءاللہ سارے کراچی والے ہیں, تو آپ گئے, آپ نے مثلا کہیں جا کے شاپ کھولی کسی دوسرے کراچی کے دور کے علاقے میں, شاپ ماشاءاللہ چلنے لگی, لیکن ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ جناب کبھی ایک بندہ دوست آپ کا آ رہا ہے, اس پہ خرچہ ہو رہا ہے چائے کا, بسکٹس کا, کبھی کھانے کے تک بیٹھا ہوا فلان. کچھ عرصہ تو آپ دوستوں کو برداشت کرتے رہے, پھر آپ پریشان ہو گئے, یار جو کماتا ہوں یہ کھا جاتے ہیں, آگے کیا کروں. آپ نے دکان پہ چھوٹو رکھا ہوا تھا ملازم, آپ نے چھوٹو کو بلایا اور اسے کہا میرا بچہ دیکھ, یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت لوگ آتے ہیں چوری سے, ٹائم بھی ویسٹ کرتے ہیں اور چائے بسکٹ کا خرچہ بھی کرا دیتے ہیں, کچھ تو ایسے کھانا بھی لے جاتے ہیں, کچھ تو چیز بھی اٹھا کے لے جاتے ہیں, یار یہ بڑی زبردست میں لے جاؤں. تو اب ایسا کرنا کہ تو نے یہ نہیں دیکھنا کہ کوئی بندہ آیا ہے تو میں اس سے کتنے جوش سے مل رہا ہوں اور کتنا محبت کا اظہار کر رہا ہوں, بالکل نہیں دیکھنا. تو نے صرف دو لفظوں پہ غور کرنا. یا تو میں کہوں گا ایک منٹ میں چائے لیا, اور یا میں کہوں گا دو منٹ میں چائے لیا. بس تو نے صرف کس پہ غور کرنا, ایک منٹ ہے یا دو منٹ, باقی میں اس کے پیروں پہ گر رہا ہوں, چوم رہا ہوں, جو مرضی کر رہا ہوں, خبردار کوئی چیز نہیں دیکھی. اگر میں کہوں ایک منٹ میں چائے لا, اس کا مطلب ہے چائے لانی ہے. اگر میں کہوں دو منٹ میں چائے لا, جب تک وہ دکان میں بیٹھا ہے تیری شکل یا نظر نہ آئے, جانا چائے لے کے. یہ ہوتا ہے کوڈ. اب جناب یہاں سے گئے دوست ملنے کے لیے, اس نے جیسے ہی دیکھا میرا جگر آ گیا, میرا لنگوٹیوں میں ساری عمر ہماری کٹی گزری, یہ وہ بھائی آ گیا, چوم رہا ماتھا اس کا, یہ وہ جو چھوٹو ہے تو وہ صرف دیکھ رہا ہے کہ ایک منٹ بولتا ہے یا دو منٹ بولتا ہے, اس پہ کسی چیز کا اثر نہیں ہو رہا. جگری شگری وگری کر کے, اور اس نے کہا چھوٹو تو ابھی تک بیٹھا دیکھ رہا, جا دو منٹ میں چائے لے کے آ. اب وہ جو جس کو آپ چوم رہے تھے وہ کیا سمجھے گا, چائے آ رہی ہے. لیکن جو چائے لینے گیا اسے پتا ہے کہ چائے, کچھ لوگوں نے سمجھا قرآن اللہ نے یوں نازل کیا, قرآن اللہ نے یوں نازل کیا, ہمیں پتہ نہیں چلے گا. ہمیں کیا پتہ جو ہمیں سمجھ آیا وہ ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے. اتنی بڑی تہمت لگائی ہے اللہ پر. کیوں لگائی ہے؟ اس لیے کہ اپنے مطلب کی چیزیں نہیں نکلی اس کے اندر سے, چونکہ اس کو بدل نہیں سکتے تھے. کچھ نے تحریف کی تہمت لگا دی, کچھ نے کہا کہ پتہ نہیں اس کے کتنے معنی ہوتے ہیں. نتیجہ یہ نکلا کہ آج مثلا آپ جب اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں تو آپ کو لوگوں کی زندگیوں میں قرآن کا مطالعہ, قرآن سے اٹیچمنٹ, قرآن کی باتیں کوٹ کرنا, ٹھیک ہے, یہ نظر نہیں آتی. اس بت کو توڑ رہے ہیں, اس دیوار کو توڑ رہے ہیں اپنی ان باتوں سے. البتہ یہ باتیں آئمہ سے لیے. تو کیا فرماتے ہیں کہ قرآن کا وہ جو ظاہری معنی ہے قابل فہم برائے ہمگان است, سب اس کو سمجھ سکتے ہیں. اب یہاں غور سے سن لیں کیا فرما رہے ہیں, بڑا خطرناک جملہ ہے. فرماتے ہیں و استفادے از روایات برائے فہم ظاہر قرآن ضرورت ندارد. قرآن کے ظاہری معنی کو سمجھنے کے لیے روایات احادیث کی ضرورت نہیں. کتنے لوگ ہیں جو ایک جملہ بولتے ہیں کہ مثلا حدیث کے بغیر قرآن سمجھ نہیں آ سکتا. ایک اس کا صحیح معنی ہے, لیکن جو ذہنوں میں ڈالا جاتا ہے وہ باطل معنی ہے. کیا معنی ذہن میں ڈالا جاتا ہے؟ کہ تمہیں حدیث دیکھنی پڑے گی, ورنہ اگر تم قرآن کا ٹیکسٹ پڑھو گے پتہ نہیں تمہیں صحیح سمجھ آئے گا. صحیح سمجھ نہیں آیا تو یہ رہبر مذہب فرما رہے ہیں کہ اس میں قرآن مجید انڈیپینڈنٹ, روایات کی ضرورت نہیں ہے قرآن کا ظاہری معنی سمجھنے کے لیے. اور ابھی آپ کو پریکٹیکل مثال بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے میں عرض کر دیتا ہوں. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جو اگلا مرحلہ ہے قرآن کی تفسیر کرنے کا, گہرائیوں میں جانے کا, فلان مختلف قسم کے قوانین, قواعد و ضوابط جسے تفسیر کہتے ہیں, اس کے لیے روایات ضروری. توجہ فرما رہے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب یہ جو میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں سورہ فرقان کی آیت نمبر 63 سے, بار بار میرا دل کر رہا, جب میں بیٹھا ہوا تھا, جب آ رہا تھا تب بھی دل کر رہا تھا لیکن ہمت نہیں پڑ رہی. دل کر رہا تھا کہ آپ لوگوں سے سوال کروں, اگر آپ اجازت دیں اور ناراض نہ ہو. ہمارے ISO والے دوست جو ہے نا وہ ایک نعرہ لگاتے ہیں, جیسے ہی نعرہ لگاتے ہیں میرے ذہن میں فوراً سوال جو ہے نا پاپ اپ کر دیتے ہیں. کہیں پوچھتا ہوں کہیں نہیں پوچھتا. جب بھی درس قرآن ہونا آپ کون سا نعرہ پڑھتے ہیں؟ قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے. نعرہ مارا قرآن وہ کتاب ہے درس انقلاب ہے. میں نے سائٹ کر پوچھا پڑھا ہے کبھی؟ کہتا نہیں. کہتا نہیں پڑھا. اب میں آپ سے ہاتھ کھڑے نہیں کرواتا, ٹھیک, لیکن آپ میں سے ہر ایک بندہ یہ سوچے کہ کوئی آپ کا قرآن کے ساتھ رابطے کا شیڈول ہے, یعنی قرآن پڑھنے کا, سمجھنے کے لیے پڑھنے, ورد وظیفوں کی بات نہیں کر رہا, ٹھیک ہے. کچھ لوگوں نے قرآن کو چوں منتا سمجھا ہو, اس کو اتنی دفعہ پڑھو تو یوں ہو جاتا ہے, اس لیے اللہ نے نازل کیا, مذاق بنایا قرآن کا اصل چیز کو چھوڑ کر. میں نہیں کہہ رہا کہ یہ بالکل ہر وقت باطل ہوتی ہے, لیکن جب اصل کو چھوڑ دیا تو اللہ باقی برکتیں کیا دے گا؟ توجہ فرما رہے ہیں, جو اللہ نے کہا سب سے یہ اصل چیز, اس کے لیے تو مجھے کتاب دے رہا. لوگوں نے کہا نہیں, ہم اس کو چومے چاٹیں گے, سب کچھ کریں گے, جو آپ چاہتے ہیں وہ نہیں کریں گے. اللہ سے کہہ دیا, کہہ دیا یعنی اپنے عمل سے کہہ دیا. پروگرام میں میں دوستوں سے کہتا ہوں کہ ماشاء اللہ 14 کے ماننے والے ہیں, ٹھیک ہے, 14 منٹ ہر روز, 14 منٹ جو ٹائم آپ جس دماغ ذرا فریش ہو جائے, ٹھیک ہے, واٹس ایپ فیس بک چیک کرنے سے پہلے قرآن مجید سے آغاز کریں, 14 منٹ دیں سمجھنے کے لیے. چودہ منٹ زیادہ نہیں, 24 آورز میں سے 24 گھنٹوں میں سے 14 منٹ. ایک دفعہ میں نے کہیں بات کی, ایک پتلی سی آواز آئی, ہم تو پانچ دن کو منتے ہیں, کنسیشن چاہتے ہیں, پیسوں کی بات ہو کہتے ہیں ہم 1,24,000 پیغمبر کو منتے ہیں. قرآن کی بات ہو تو 14 منٹ کہتے ہیں ہم تو 5 دن کے ماننے والے ہیں. اور ہو سکتا ہے کوئی جالا یہ بھی کہے توحید ایک اللہ کو ماننے والے, 1 منٹ سے زیادہ نہیں دے سکتے. صالحین کی سب سے بہترین جو صفات بیان کی ہیں وہ صالحین کے خالق نے اپنے کلام میں بیان کی, اس سے بہتر کوئی نہیں بیان کر سکتا. کوئی عالم, کوئی آیت اللہ, کوئی بھی اللہ سے بڑھ کر بیان نہیں کر سکتا, نہ اللہ سے زیادہ اچھا الفاظ کا انتخاب کر سکتا ہے, نہ الفاظ کی ترتیب کا انتخاب کر سکتا ہے. بڑے بڑے مؤلف, بڑے بڑے مصنف, بڑے بڑے خطیب, یہ سب پوری دنیا کے لوگوں کو آپ جمع کر لیں, یہ سب نے جو کچھ کیا ہے اس کی کچھ عطا کے نتیجے میں کیا ہے, تو وہ خود کتنی پاور رکھتا ہے بیان کی. قرآن کی بے قدری نہ کریں, قرآن مجید کی بے قدری نہ اپنی زندگیوں میں لیں, ورنہ یہ نعرہ نہ مارا کریں قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے. وہ درس تو پڑھنا ہوتا ہے, نعرہ تھوڑی مارنا ہوتا ہے. اے ایمان والوں کو کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون, یا ایھا الارکان ایسو برادران ایسو لم تقولون ما لا تفعلون. کیوں کہتے ہو قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے جبکہ پڑھتے نہیں ہو؟ جو پڑھتا ہے وہ نعرہ مارے, ورنہ شامل ہے اس میں وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ تکلف کی بات تو نہیں. آپ مثلا اتنے سال آئیے سب گزارے, اس کے بعد یہ کھڑے ہو کے اب نعرہ مارے, اچانک اللہ کی طرف سے فرشتہ ہے سوال کرے تو نعرہ مارے تو کتنا قرآن پڑھتا ہے آپ؟ کیا ہو کے میں پڑھتے کوئی نہیں, صرف نعرہ مارنے سے کیسے دے؟ بہت بری بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون, بہت بری بات ہے, بہت بڑی بری بات ہے کہ تم وہ کہو جو کرتے نہیں. تمہارا نعرہ سن کے تو لوگ سمجھیں گے سن سے زیادہ قرآن کسی کو آتا ہی نہیں ہوگا, لیکن کوئی کھول کے آپ کا استخارہ کرے کہ یہاں سے پڑھو جو سبق کھلا پڑھو, اس پتہ چلے گا یہ تو بالکل ہی مسنگ کرتا ہے, چلتا ہی نہیں ہے صحیح طرح, انجن اس کا مسنگ کرتا ہے, پلگ شارٹ ہو جاتا ہے اس قرآن پڑھتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے, بہت آسان ہے, بہت آسان ہے, بہت آسان ہے. میں نہیں کہہ رہا, اللہ نے خود کہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, جو تمہیں میں نے نصیحت کرنی تھی نا, اللہ یہ کہہ رہا ہے جو تمہیں میں نصیحت کرنا چاہتا تھا اس نصیحت کے لیے میں نے اس قرآن کو آسان کر دیا, میں کسر کھا رہا ہوں. ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ کوئی. امت مسلمہ کو آپ اغلب کو دیکھ لیں, شیعوں کو, اہل سنت کو, ثواب لینے والے بہت ہیں, ہدایت لینے والا قرآن سے قلیل. تو میں تاکہ بہت لیٹ نہ کروں, یہ سورہ فرقان ہے, اس کی آخری آیات ہے, آیت نمبر 63 سے پڑھ رہا ہوں ترجمہ ان کا. یہاں پر اللہ نے عباد الرحمن کی نشانیاں بتائیں, صفات بتائیں کہ رحمان کے جو بندے ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں, ان کے اندر کیا صفات ہوتی ہیں. سورۃ الفرقان یہ وہی سورت ہے جس کی آیت نمبر 30 میں یہ ہے کہ قیامت کے دن ہمارا رسول شکایت کرے گا میری قوم نے قرآن سے دوری اختیار کر لی. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. یہ جب سنے تو ہر بندہ اپنی جس جس چیز کی بات ہو بندہ اپنی اپنی اس چیز پہ غور کرے. جب چلتے ہیں آپ اللہ کی زمین پہ تو کیسے چلتے ہیں؟ اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر, ہاؤنن کا معنی عاجزی انکساری سے چلتے ہیں, اکڑ بکڑ کے نہیں چلتے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب جاہل ان سے بحث کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے ہمارے اس سوال کا جواب دو, تو بڑے اچھے طریقے سے سلام کر کے, پتہ ہوتا ہے یہ جاننے کے لیے نہیں پوچھ رہے, یہ مجھے ترمومیٹر لگا رہے ہیں کہ اس کو بخار ہے کہ نہیں, چیک کر. کچھ لوگ ہوتے ہیں مولانا کو چیک کرتے, کہتے مولانا اتنے عالم جو بتاؤ, مرغی پہلے پیدا ہوئی تھی انڈا پہلے پیدا. بعض لوگ ان کا سارا کا سارا تجربہ, مثلا یہ ہوتا ہے کہ مولانا کو ایسا سوال کرے کہ سننے والے مولانا صحیح جواب نہ دے سکے اور اس کی بےزتی ہو جائے, فیل کر اس کو آتے ساتھ. یہ مقصد لے کر زمین پر آئے ہوتے سوال کرتے الٹے سیدھے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جو جاہل مزاج لوگوں سے نہیں الجھتے بحث. اور عباد الرحمن کا سردار رسول اللہ ہے, کتنی جگہوں پر قرآن نے رسول اللہ سے کہا کہ اے رسول ان کو یہ بات بتا دو لیکن اگر پھر بھی اختلاف کریں تو کہو کہ اللہ قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا, زیادہ ان سے بحث کرنے کی ضرورت. تو جب اللہ کا رسول اس مزاج کو قائل نہیں کر سکتا جو قائل ہونا چاہتا ہی نہیں, تو باقی کسی کھیت کی بولی نہیں. 64 یہ بھی میرے اور آپ کے لیے, اللہ جن کو توفیق دی ہوئی ہے خدا بند عالم اسے دائمی کرے, اور جن کو توفیق نہیں ہے ان کو اللہ عطا کرے. سیریسلی عباد الرحمن کون ہے؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اور جو اپنے پروردگار کے حضور سجدوں اور قیام کی حالت میں راتیں گزارتے. جو کہتے ہیں کئی معنی ہوتے ہیں, ٹرائی کریں اس میں سے ایک معنی یہ نکالیں کہ عباد الرحمن وہ ہے جو ساری رات فیس بک پہ گزارتے ہیں, ساری رات واٹس ایپ پہ گزارتے ہیں, انسٹاگرام پہ گزارتے ہیں. یبیتون لربہم سجدا وقیاما, سجدوں میں اور قیام. 65 ون کیوں گزارتے ہیں؟ اللہ نے جس چیز سے ڈرایا اس سے ڈرتے ہیں. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. اور وہ یوں التجا کرتے ہیں ہمارے رب ہمیں عذاب جہنم سے بچا, بے شک اس کا عذاب تو بڑی تباہی. ڈرتے ہیں اس راتوں کو سجدے کر کے قیام کر کے اللہ سے بنائے ہوئے. ہمارا کیا ہے؟ اوے ہم نے تو یوں نکل جانا, اس کو کیا ڈر ہے؟ یہ تقریریں سن سن کے خطیبوں کی اس کے دل سے جن 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 قیامت کے دن کا خوف ہی نکل گیا. جبکہ اللہ نے جنتیوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بتائی ہے کہ یہ ڈرتے تھے جہنم سے, یہ ڈرتے تھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان, اور جو اللہ کے سامنے جب اس نے کھڑا ہونا ہے اس سے ڈرا ڈرتا رہا, اس کے لیے دو جنتیں. ادھر پورا زور ہوتا ہے خطیب کا کہ وہ کر دو, بے خوف کر دو, اور تمہیں تو کچھ ہونا ہی نہیں ہے. شیعہ خطیب اپنوں کو بے خوف کر رہا ہے, بریلوی اپنوں کو بے خوف کر رہے, دیوبندی اپنوں کو بے خوف کر رہا ہے. اللہ نے پورے قرآن میں زور لگایا ہے جہنم کا اور قیامت کا خوف دلوں میں بیٹھ جائے, یہ لگے ہوئے خوف نکالنے کو, تم تو پار ہو, باقی سارے جہنمی ہیں. مزاج ہی نہیں ملتے ان اس قسم کے خطبا کے قرآن سے. جنت کی ترغیب دلائے, جہنم سے ڈرائے. اب نے وہ میں کیا کرتا ہوں, سورہ دہر, سورہ انسان, مشہور و معروف آیات, جو میں کہا کرتا ہوں قرآن کی خوش نصیب آیات جو لوگوں کو پڑھی جاتی ہیں بار بار, وہ کون سی ہیں؟ ان میں سے کچھ یہ, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا كُفُورًا. یہاں تک جنت مل جاتی ہے, آگے کا پتہ ہی کوئی نہیں. اگلے آگے بھی تو بات چل رہی ہے. انہی کا کلام, یہ جو مسکین کو, یتیم کو, اسیر کو کھلاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ تمہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں, نہ تم سے کوئی جزا چاہیے, نہ تم سے کوئی شکریہ چاہیے, ان کی بات ختم نہیں ہوئی یہاں پر, آگے بھی ہے. اگلا جملہ کیا ہوگا, انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. وہ جو ایک بڑا خوفناک دن آنے والا ہے قیامت کا ہمارے رب کی طرف سے, ہمیں اس سے ڈر لگتا ہے. یہ انہی کا کلام ہے, یہ بھی پڑھا جاتا ہے, کیونکہ ان کا نام لے لے کے تو ان کے فالوورز کا خوف نکالا جا رہا ہے. اگر یہ بتا دیا جائے کہ وہ تو خود خوف رکھتے ہیں قیامت کے دن کا, ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے یہ قرآن کی آیت بھی کسی کو ہضم نہ ہو. اگر قرآن میں نے لکھا ہوتا تو میری بھی ضرورت نہ ہوتی. انا نخاف, یقیناً ہمیں خوف ہے, من ربنا یوما عبوسا قمطریرا, اس دن سے. لہذا یہ جو عباد الرحمن ہے, سجدوں میں اور قیام میں رات گزارتے ہیں اور التجا کرتے ہیں ہمیں عذاب جہنم سے بچا, بے شک اس کا عذاب بڑی تباہی ہے. انہا ساءت مستقرا و مقاما, بے شک جہنم تو بدترین ٹھکانہ اور مقام ہے. ٹائم اوپر ہو گیا, میں اردو میں چند آیات کا ترجمہ کر دوں, انشاءاللہ خود جا کے انہیں دیکھیے گا, اللہ توفیق دے. اور یہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے حد سے زیادہ, نہ بخل کرتے, بلکہ ان کے درمیان اعتدال رکھتے ہیں. 68, اور یہ لوگ اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارتے, اور جس جان کو اللہ نے حرام کیا ہے اسے قتل نہیں کرتے مگر بالحق, اس کا بنتا ہو اسے قتل کرنا, اس نے کوئی جرم ایسا کیا ہو یا جو شریعت نے بتائے, اور زنا نہیں کرتے, زنا نہیں کرتے عباد الرحمن, اور جو ایسا کام کرے گا وہ اپنے گناہ میں مبتلا ہوگا. 69, قتل اور زنا کی خاص طور پہ یہ بات ہوئی, قیامت کے دن اس کا عذاب دگنا ہوگا اور اسے عذاب میں ذلت کے ساتھ ہمیشہ رہنا ہوگا. یہ قرآن کی دھمکی ہے قتل اور زنا پر ہمیشہ. مگر جنہوں نے توبہ کی, 70, اب دیکھیں ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ عام طور پہ قرآن میں جب کسی گناہ کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا الذین تابوا, مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی. یہاں پر ایک الگ چیز سنیں, فرمایا مگر جنہوں نے توبہ کی اور ایمان لائے, یعنی گویا قتل اور زنا ایسا جرم ہے کہ جو انسان کے ایمان کو ختم کر دیتا. الا الذین تابوا وآمنوا, مگر وہ جنہوں نے توبہ کی اور ایمان لائے, اور وعمل صالحا, اور نیک اعمال انجام دیے, تو پھر اللہ اتنا کریم ہے کہ وہ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. اللہ تو بڑا غفور و رحیم ہے. 71, اور جو توبہ کرتا ہے اور نیک عمل انجام دیتا ہے تو وہ اللہ کی طرف حقیقت میں رجوع کرتا ہے، جو منہ سے توبہ کرے اور نیک عمل انجام ہی نہ دے وہ اس کی توبہ نہیں ہوتی. اور جو لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب بےہودہ باتوں سے ان کا گزر ہوتا ہے تو باوقار انداز میں گزر جاتے ہیں، ان میں انوالو نہیں ہوتے لغو اور بےہودہ گندی باتوں میں. اور وہ لوگ جنہیں ان کے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جائے تو بھی اندھے اور بہرے ہو کے نہیں گرتے، بلکہ اس کو استعمال کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں اور شعور سے انہیں قبول کرتے ہیں. اور جو دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں ہماری ازواج اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دے، لیڈر بنا دے پرہیزگاروں کا، آگے آگے ہوں، ہمیں یہ توفیق دے. ایسے لوگوں کو ان کے صبر کے سلے میں اونچے محل ملیں گے اور وہاں ان کا استقبال تحیت اور سلام سے ہوگا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، بہت ہی عمدہ ٹھکانہ اور مقام ہے. آخری آیت، اے رسول کہہ دیجئے اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی تم گڑ گڑا کے رب کو نہ پکارتے، اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی تو میرا رب تمہاری پرواہ ہی نہ کرتا. جو خدا سے دعا نہیں مانگتا اللہ اس کی پرواہ کرتا. اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی تو میرا رب تمہاری پرواہ ہی نہ کرتا. اب تم نے جھٹلایا ہے اس کے لیے سزا بھی لازمی ہوگی. یہ ان سے کہا جا رہا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو قبول نہیں کرتے. تھوڑے سے منٹ اوپر ہو گئے، معذرت خواہ ہوں آپ سے، اس بات کو مکمل کرنا چاہتا تھا. پروردگار عالم سے دعا ہے، پروردگار ہم سب کو بالخصوص آپ نوجوانوں کو فرمان ہے معصومین کا، جب جوان کوئی قرآن پڑھتا ہے تو اللہ اس کے گوشت اور اس کے خون میں قرآن کو شامل کر دیتا ہے، رچ بس جاتا ہے. جوانی کی عمر ایسی ہوتی ہے، نوجوانی کی عمر تو آپ کے لیے غنیمت ہے. پروردگار انشاءاللہ مجھے بھی آپ کو قرآن مجید سے، اور دوسری چیز اہل بیت اطہار عطرت رسول اللہ سے، جیسے حق بنتا ہے، جیسے اللہ راضی ہوتا ہے، ویسے تمسک کرنے کی اور ان کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد.